عزیز بہن اور بھائیوں، یہ چوتھا رکوع ہے اور اس رکوع کی ایک آیت جو ہے وہ اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کے ساتھ شامل تھی، اگرچہ وہ مضمون کے اعتبار سے یہ ایک مضمون ہے، اسی سبق میں شامل ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ جو اس کے مضمون ہے اس کو بھی آج ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ وہ آیت تھی، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اس میں کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالص ترونی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی بات صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں سے جو رکوع ہے یہ چوتھا شروع ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر اس کا ایک کنیکشن پچھلے رکوع کی آیات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو کفار مکہ اور مشرکین عرب نے اپنے تئیں جو ہے وہ حلال اور حرام کر لی تھی، اور خاص طور پہ انہوں نے جو کچھ چیزیں حرام کر لی تھی کعبہ کے حوالے سے اور کعبہ میں عبادت کے حوالے سے، اور وہ ایسی چیز تھی جو صریحاً فحاشی اور جو ہے اس کے زمرے میں آتی تھی، بے حیائی کے زمرے میں آتی تھی، جیسے ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرنا. تو اس طرح کی بہت ساری بدعات انہوں نے ایجاد کر لی تھی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہیں لباس کی، جیسے زینت ہے مثلاً، اور لباس کے مضمون ہم پچھلے جب سے یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورت کا، آیت 11 سے آگے یہ مضمون جو ہے وہ چلا آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے لباس کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور لباس کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ سینس انسانوں کے اندر، پوری تمام بنی نوع انسان کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری کر دی، اور ان کے اندر یہ شرم و حیا. اور آپ کو علم ہوگا کہ پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شرم و حیا کے اوپر یہ پچھلے دونوں جو ہمارے جو قرآن کے جو کلاس کے مضامین تھے وہ اس پہ موجود تھے، اور ایک پورا زمینہ ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ جو ہے وہ اضافی طور پہ شامل کیا تھا. اب یہ ایک سوال ہے یہاں پہ، اور یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ بات غلط ہے. پوچھا تو سوال جا رہا ہے لیکن سوال کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے جواب، کہ یہ بالکل جو ایکوزیٹو کوسچن ہے یہ غلط ہے، بالکل یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کس نے حرام کیا ہے ان زینتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے، رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کی. اور رزق اس لیے بھی کہ وہ بہت سارے حج کے دنوں میں بہت ساری حلال چیزوں کو بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ دودھ اور یہ گھی اور فلاں فلاں چیزیں جو ہے بکری کی اور فلاں کی بنی ہوئی، تو یہ نہیں کھانی. تو اس میں جو ہے رزق کو بھی پھر شامل کر دیا گیا. تو یہ انکار کی نوعیت کا جو تردید کی نوعیت کا سوال ہے، اور یہ پورے اس نظریے کو جو ہے زمین بوس کرتا ہے جو مشرکین عرب نے عبادت کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر رکھا تھا، کہ لباس اور جو زینت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو لباس ہے وہ پہن کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ لباس کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ اس کو جو ہے وہ اس کام کو برہنا سر انجام دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ گھر کے اندر بھی. تو یہ سوال جو ہے اب کی اس کی ایکسٹراپولیشن کیا ہے، کہ یہ جو سوال ہے یہ اسلام میں اس کی ظاہر بہت اہمیت ہے، اور ایک اصول کو جو بیان کرتا ہے، اور اسلام کے برعکس تمام دوسرے دیگر مذاہب کے اندر یہ رہبانیت جو ہے، چاہے عیسائیوں کی ہو یا یہ بدھ مت کے بخشو ہوں یا پھر جو ہے وہ ہندو مت کے ملنگو اور یا اسلام کے اندر تارک الدنیا فقیر ہوں، اس نظریے کی ان کی بھرپور تردید کرتا ہے کہ جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیتے ہیں. کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اختیاری زہد اختیار کرنا، کہ ٹھیک ہے انسان کو وہ ہے، لیکن وہ بہت زیادہ نمایاں نمود و نمائش اور بہت زیادہ چیزوں کے اندر جو نہیں ہے، لیکن بالکل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر بالکل حرام کر دینا، یہ ایک بالکل دوسری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈومین ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضل کیا ہے تمہارے اوپر، جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ تم اس کا اظہار اپنے اوپر کرو, یعنی اس میں سے اچھے طریقے سے کھاؤ اور پیو, تو تمہارے اور ظاہر اس کی حدود و قیود ہیں کہ اس میں ایکسٹرا وغیرہ نہ ہو, فضول خرچی نہ ہو, اسراف اور تبذیر نہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتا ہے. اور یہ دوسرے جو نظریات ہیں ان سے یہ بالکل اسلام کا نظریہ جو ہے یہ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری زینتیں جو ہے اور پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں, اور جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے, ان کو حلال اور طیب ٹھہرایا اور حلال ٹھہرایا, تو پھر وہ انہیں بندوں کے لیے اپنے کو جو حرام کر دے. لہذا کوئی اگر ایسا نظام موجود ہے, نظام چاہے اخلاق ہو یا یہ مذہب ہو یا پھر کوئی دوسرا نظام ہو, سسٹم ہو, اس کے اندر اگر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے انسانوں کے اوپر, تو پھر یہ بات اپنے سے آپ طور پہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ نظام یا وہ دین یا وہ مذہب وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بندوں نے خود کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاکیزہ رزق ہے, روزی ہے, زبائش ہے اور زینت ہے, اور ان کو حرام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ جو ہے سرزنش بھی کی گئی اور مذمت بھی کی گئی ہے. دنیا میں یہ سب نعمتیں تو اللہ نے ہر کے استفادے کے لیے رکھی ہیں اس دنیا میں, لیکن آخر یعنی اس دنیا کے اندر تو اللہ کو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, لیکن آخرت میں یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی. اب آج کے جو سبق میں ہے فرمایا قل انما حرم, وہی الفاظ ہیں یہاں بالکل جو پچھلی آیت کے اندر تھے. قل آپ فرما دیجئے, کہہ دیجئے انما, بے شک یعنی صرف بات اتنی ہے, اتنی سی بات ہے, صرف حرم, حرام کیا ہے ربی, میرے رب نے. اب کہہ دیجئے کہ صرف حرام کیا ہے میرے رب نے یعنی ان باتوں کو, یعنی وہ باتیں جو تھیں زینت کی اور زبائش کی اور لباس کی اور کھانے پینے کی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی دی. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ یہ ہے, اب وہ بتا رہا ہے, اور یہ اس کا جو ہے اظہار اور اس کا جو اسلوب ہے وہ قرآن میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گزر چکا ہے, سورہ اس سے پہلے ہم سورہ انعام کے اندر. الفواحش, الفواحش, فواحش کو جو ہے وہ فحش کی جمع ہے, فوش کی جمع ہے, فحش کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے, فواحش کو منع, بہجائی کے کاموں کو. ما زہرا, جو ہیں زہرا, ظاہر جو ظاہر ہیں ان کو, بہجائی کی وہ باتیں جو ظاہر ہیں, یعنی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, بہجائی کی ظاہر بھی ہو سکتی ہیں, چھپی بھی ہو سکتی ہیں, اور پھر جو ہے منہا, اور اس سے وہ ما بطن, اس میں سے جو ہے بطن چھپا ہوا, بطن, بطنہ کو جو لفظ ہوتا ہے یہ چھپانے کے معنی کے اندر آتا ہے, اور بطن جو ہمارا پیٹ جو معنی ہے وہ بھی اسی لیے کہ اس کے اندر یہ جو ہے اندر اس کے جو چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہے, اس وجہ سے اس کو بطن کہا جاتا ہے. فواحش جو ہے وہ برے کام اور کبھی اور گھنونے کام جو ہیں وہ ان کو فواحش کا اطلاق ہوتا ہے, جو بہت ہی جن کے اندر قباحت اور شناعت ہے, جن کے اندر جو بہت گھنونے ہیں جو گناہوں میں سے, ان کے لیے پھر فواہش کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے خاص طور پہ زنا ہے اور لواطت ہے, اور ان کے جو ہے یہ ان کے لیے یہ بہجائی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. والاثم والبغی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر فواہش کے ساتھ ساتھ بہجائی اور برائی کے ساتھ کیا چیز کے, والاثم جو ہے وہ گناہ کے کاموں کو, والبغی, البغیہ, بغیہ سے یہ بغا کے کاموں کو, بغاوت کے کاموں کو, زیادتی کے کاموں کو. اچھا یہ دو لفظ ہم استعمال کریں, اس میں جو ہے کوئی بھی کام اگر جو انسان جس کی کیپیسٹی ہو اور کرنے کی صلاحیت ہو اور موقع ہو, اور وہ کام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ کام انسان نہ کرے, تو وہ پھر جو ہے گناہ ہے. تو کوئی انسان سے جو ہے وہ کوتاہی جو ہے وہ جو کمی رہ گئی ہے کام کرنے کے اندر, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری کے اندر جو وہ کر سکتا تھا اور جس کی اندر صلاحیت تھی اور ہر چیز جو تھے مواقع اور حالات سازگار تھے اور اس نے نہیں کیا, وہ اسم ہے. پھر اور پھر بغا جو ہے اس کے علاوہ دوسری سینس ہے, اس کے اندر بغاوت کی, اس کے اندر سرکشی کی ہے, زیادتی کی ہے, یعنی بین روی سے بڑھنے کی جو خواہش ہے, آگے بڑھ کر جو ہے کسی حد کو پھلان کر کے جو ہے وہ کوئی کام کر لینا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی میں, وہ پھر جو ہے بغا ہے, اللہ کی حدود سے سرکشی کر لینا بغیر الحق کے, بغیر حق کے, حق کے بغیر, یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی, جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس کی کوئی حق بات. اور چوتھی چیز بتائیے, وان تشرکو, اور یہ کہ تم شریک کرو باللہ, اللہ کے ساتھ, ما لم, ما جو لم نہیں, یونزل, جو اس نے نازل کیا, اس کو جو نہیں اتاری اللہ تعالی نے جس کی بھی سلطانہ کوئی سند اس کے سے, یعنی اس کے ساتھ, یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری, جو ہے تم وہ کام بھی پہ کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بھی شرک کرو. وہ ان تقول, پانچویں بات, اور یہ کہ تم کہو, یعنی اس نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم لوگ کہو اللہ ہے اللہ کے اوپر, ما لا تعلم, ما وہ جو نہیں تعلم تم جانتے, یعنی وہ کہو تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تم نہیں جانتے. آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ, اور ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر گروہ کے لیے, اجل, ایک ہے مقرر وقت, ایک میعاد ہے. اچھا, اجل جو ہے یہ کسی بھی کوئی بھی مقرر وقت جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. فَإِذَا, پس اِذَا, جب, جَاءَ, آ جاتی ہے, اَجَلُهُمْ, اجل آ جاتی ہے ان کی, ان کی, جب پھر آ جائے وہ وقت, یعنی میعاد, مقرر میعاد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ جب آ جائے, لا یستاخرون, تو پھر نہیں تاخیر کی جاتی. اچھا, یہ جو میں نے کہا کہ نہیں تاخیر کی جاتی, یہ وہ ترجمہ ہے جو آپ کو ترجموں کے اندر, قرآن کے ترجموں کے اندر ملتا ہے, تو پھر نہیں تاخیر کی جاتی, لیکن اس کا یہ لفظی معنی نہیں ہے, اس کا لغوی معنی ہے لا یستاخرون, وہ لوگ پیچھے نہیں ہوں گے, یستاخرون, وہ پیچھے نہیں ہوں گے. اب اس کو لفظ کو دیکھ لیے, اس کا مادہ جو ہے حمزہ, خا اور را ہے, آخرا, تو اس مادے سے جو باب استفعال ہے, استاخرا, یستاخرو, استخارن, دیر کرنا, پیچھے کرنا, تو پھر سے استاخرون, پیچھے ہونے والے لوگ, ٹھیک ہے, لا یستاخرون, نہ ہو پیچھے ہونے والے لوگ, وہ لوگ جو پیچھے نہیں ہوں گے. تو پھر اس کا عرف عام میں جو 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 موجودہ زبان ہے اس کے حساب سے کہیں گے کہ پھر ان کا, ان جب ان کا وقت آ جائے گا تو پھر ذرا تاخیر نہیں ہوگی, یعنی وہ پیچھے نہیں ہوں گے اس وقت سے, وہ وقت وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا, اس کا یہ مفہوم ہے. اور ساعتن, ایک گھڑی بھی, ایک لمحہ بھی جو ہے وہ پیچھے نہ ہوں گے, وہیں پہ وہ موجود ہوں گے جہاں پہ ان کے لیے جو ہے وہ اجل وہ ہے. ولا یستقدمون, ولا, اور نہ, یستقدمون, وہی باب ہے قدما سے, قدما جو ہے آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے, جو ہے استقدم, یستقدم, استقدام, آگے ہوں گے, اور نہ وہ اس وقت سے آگے ہوں گے, نہ ہی وہ آگے ہوں گے, یعنی نہ وہ جو ان پہ جو اجل آنی ہے, نہ وہ ان کے لیے وہ گھڑی جو ہے اس میں کوئی تاخیر ہوگی, اور نہ میں اس سے جو ہے پہلے تقدیم ہوگی, نہ اس سے وہ پہلے آئے گی ان سے گھڑی وہ ان کے لیے, اور نہ وہ ان کی جو ہے وہ ایک وہ سلمے کے بعد آئے گی, یعنی وہ بالکل مقررہ وقت اس پہ آئے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں کوئی ساتھی.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں, بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے, اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی, اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شرک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی, اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں ہی اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے, پھر جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم بھی نہیں ہوتی.
اب یہ اس سے صاف ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے تردید فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں, طیب چیزوں کو حرام نہیں کیا, حرام کیا ہے ان چیزوں کو یہاں پہ انوائی کی پہلی آیت کے اندر, یعنی اللہ کی اصل حلال ٹھہرائی چیزیں تو یہ ہیں جو تم نے بہت ساری چیزیں گھر رکھی ہیں, لباس کے بارے میں اور جو ہے وہ حج کے بارے میں, اور حج کے دنوں کے اندر جو حلال چیزیں جو ہے جیسے بکری کا دودھ اور گوشت اور گھی کو حرام کر لیتے تھے, اور خانہ کعبہ میں کپڑے پہنے تھے, یہ تمہاری اپنی سب گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب یہاں بتایا گیا کہ رسل نے جو چیز حرام کی ہے وہ برے اور کبھی کردار ہیں, ناپسندیدہ اعمال ہیں, اور ظلم و ستم کو جو حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے, یہ چیزیں بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات یہاں پہ فرمائی ہے وہ بے حیائی کو ہے, کہ بے حیائی کھلی بے, یعنی چاہے وہ پوشیدہ ہو یا پھر وہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے در پردہ ہو, بے حیائی کی باتوں کو اور بے حیائی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا, پہلی بات ٹھہرائی. اب دوسری چیز اس کو حرام ٹھہرایا فرمایا اسم ہے, یعنی انسان کا اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں قدرت اور استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص کوتاہی کرے اور اس کی رضا کو پہچاننے میں جان بوجھ کر قصور دکھائے تو یہ جو ہے قصور جو ہے اسم کہلاتا ہے, یہ فرمایا کہ یہ پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا کہ کوئی شخص کو پتہ بھی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, وہ کر بھی سکتا ہو, استعداد بھی ہو, قوت بھی ہو, مواقع بھی ہوں, حالات بھی سازگار ہوں, پھر بھی وہ نہ کرے تو یہ جو گناہ ہے یہ. اور اس میں پھر گناہوں میں ظاہر کبیرہ گناہ بھی آتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی آتے ہیں. تیسری چیز جس کو حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے وہ بغا ہے, اور فرمایا البغی بغیر الحق, یعنی تعدی ہے اور سرکشی ہے. ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حدود کھینچ لی ہے, لکیر کھینچ دی ہے کہ جن ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. اور پھر جو چیز یعنی ہر چیز کو تم کھا سکتے ہو لیکن حرام چیز کو نہیں کھا سکتے جو ہے. اور کوئی بھی جو ہے شریعت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو فرما دیا ہے کہ کوئی اگر حرام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ارتکاب کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حد سے تجاوز کیا, اس لکیر کو کراس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے اس کے لیے. وہ بندگی اور عہد, اطاعت اور بندگی کا جو عہد اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو وہ توڑ رہا ہے. اور جب کوئی شخص یا کوئی قوم بھی جو ہے وہ صرف محرمات شریعہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام کیا ہے, شریعت نے جن کو حرام ٹھہرایا ہے, ان کا ارتکاب ہی نہیں کرے گا پھر بلکہ قانون سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں اور احکام ہیں ان کو بھی نظر انداز کرے, اور پھر پالیسی بناتے ہوئے اور منصوبہ بند کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے یا حرام ٹھہرائی ہے ان کی کوئی قطن پرواہ نہ کرے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جان بوجھ کے نظر انداز کیا ہے, جانتے ہوئے, حق کو حق سمجھتے ہوئے, حرام کو حرام سمجھتے ہوئے, حلال کو حلال سمجھتے ہوئے ان سے گریز کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس زمرے کے اندر آتی ہیں, گناہ کے اندر آتی ہیں, اسم کے اندر آتی ہیں, یہ بغاوت کے سوری بغش کے بغا کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی اس کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اور یہ جو ہے یہ قانون نازل کیا ہے, لیکن جب وہ اس کیپیسٹی میں ہو کہ وہ قانون سازی کرے ملک کے اندر تو وہ قانون سازی اس کے مطابق نہیں بلکہ قانون سازی دوسرے قوانین اور گھروں کے قوانین کے مطابق کرے جان بوجھ کے, تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. چوتھی چیز جس کو حرام ٹھہرایا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یعنی یہ شرک چاہے اللہ کی ذات کے میں ہو, اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو, اس کے حقوق میں ہو, اس کے اختیارات میں ہو, کسی کو کسی درجے کے اندر بھی شرک کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا, یہ شرک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی جو ہے وہ سجدہ کسی اور کو جائز نہیں ہے, اور اس کے سوا کسی اور کی غیر مشروط اطاعت جو ہے اور اس کی محبت اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ صرف جو اس کے ساتھ کی جانی چاہیے وہ, اور کسی اور کی قدرت کو بہت زیادہ سمجھ کر اسے مروب ہونا اور بجائے اللہ کے سہارے جو ہے جانے کی کسی اور کی قوت کو سہارا سمجھ لینا, یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام ہے. اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے جو ہے کسی اور کے قانون کو اپنانا, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اپنانا, اور اللہ تعالیٰ کے قانون شریعت کو ہیج سمجھنا یا قابل عمل نہ سمجھنا, یہ بھی وہ چند مثالیں ہیں شرک کی جو امت میں دیکھی جا سکتی ہیں, اور وہ اسی زمرے میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق و اختیارات کے اندر کسی کو شریک کرنا. یعنی یہ ساری چیزیں اس زمرے کے اندر آتی ہیں, حقوق اختیارات کے اندر. پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی یہ بتائیے کہ تم کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ کی نسبت کہو جو تم اپنی مرضی سے, یعنی حلت و حرمت کا فیصلہ کرو, حرام حلال کی بات کرو, اور جو ہے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں بدعتیں نئی باتیں دین میں ایجاد کر ڈالو اور اپنی نئی شریعت تصنیف کر ڈالو, لیکن دعویٰ کرو اس کو نسبت دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, حالانکہ اس بات کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نازل کیے ہیں کہ نہیں ہے, اس کو بھی اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. آپ دیکھیں, اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کردہ چیزیں, چاہے اس سے پہلے گنوائی گئی تھی 6-7 چیزیں جو بالکل جو ہے کھانے پینے کی ہیں, اور یا پھر جو ہے افعال کے اندر ہے انسان کے اعمال کے اندر, یہ جو ابھی بتایا گیا ہے یہ بالکل محدود تعداد ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں, اور ان میں سے کسی ایک کو حرام ٹھہرانے کے لیے بڑے مضبوط دلائل اور کسی بڑی زبردست برہان کی ضرورت ہوگی کہ یہ حرام ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حلال ٹھہرایا ہے. یعنی ان کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جائے گا تو حرام ایسے نہیں ہے کہ بس جس کو لوگ بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. حرام جو ہے یہ اللہ نے خود ٹھہرایا ہے, اور اس کی اجازت اس نے کسی اور کو نہیں دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام ٹھہرائے یا حلال ٹھہرائے جو اللہ نے ان کو ایسا حکم دیا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی بڑا زبردست دلیل موجود ہو اور برہان ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس جو ہے اللہ اور اس کے قرآن اور سنت کے حوالے سے یہ اصول اپلائی ہوتا ہے اور پھر یہ حرام ٹھہرتی ہے. پاکیزہ رزق اور روزی اور جو اللہ تعالیٰ نے زینتیں جو اتاری ہیں, یہ محرمات الہی برے کردار و اعمال وغیرہ کے دائرے سے یہ ساری چیزیں خارج ہیں, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی, اس کو حرام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. پھر فرمایا جو دوسری آیت کے اندر جو بات فرمائی ہے کہ ہر قوم اور امت کی پیدائش اور زوال کا ایک وقت اور ایک نظام جو ہے مقرر ہے. اب جو ہے وہ پچھلے دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ انذار کی صورت ہے, ان کفار مکہ کو اور مشرکین عرب کو جو انذار کیا گیا ہے, اور یہ مضمون بھی اصل میں یہ آیت بھی اسی نفس مضمون کی طرف لوٹتی ہے واپس. اور مہلت مقرر کرنے سے مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے جو ہے کیلنڈر کی ایک تاریخ مقرر ہے, برسوں اور مہینوں اور دنوں کے لحاظ سے ایک عمر ہے کیلنڈر کے حساب سے, اور وہ کیلنڈر کا دن جس دن آئے گا اس دن ان کو ختم کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, عمل کا موقع دیا جاتا ہے, اس کی ایک اخلاقی حد مقرر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اعمال میں خیر اور شر کا کم سے کم تناسب برداشت کیا جا سکتا ہے, یعنی اس حد تک جب تک ایک قوم کی بری صفات اس کی اچھی صفات کے مقابلے میں کم رہتی ہیں تو اس وقت تک اس قوم کو برداشت کیا جاتا ہے, اس قوم کو مہلت دی جاتی ہے, اور جب اس حد کو وہ قوم کراس کر لیتی ہے اور اس میں بدکار اور بد صفات لوگ جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مجموعی طور پر, تو پھر اس قوم کی مہلت عمل جو ختم کر دی جاتی ہے. یہ مطلب ہے اجل کا جو یہاں پہ بتایا کیا تھا. ہاں البتہ افراد کی جو اجل ہے ان کی جو مہلت ہے اس کا پیمانہ جو ہے قوموں کی اجل سے مختلف ہوتا ہے, ان کے لیے پیمانے جو بالکل یہ سے کہ سالوں میں اور مہینوں میں اور دنوں میں اور گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے ہوتے ہیں اور بالکل طے ہوتے ہیں, اور جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ فرد جو ہے وہ اس کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے. قوموں کا معاملہ ان کی اجل کے جو قوموں کی اجل کا معاملہ ہے, ان قوموں کی میعاد کا جو معاملہ ہے, ان کی اخلاقی زوال کی آخری حد ہے, یعنی جب وہ اپنے اخلاقی زوال کی آخری حد کو کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو فیصلہ جو فرما دیتا ہے. یہاں قریش مکہ کو اور اہل عرب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہاری شرارتوں کے باوجود اگر تمہیں پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھو کہ پکڑ ہوگی ہی نہیں, یہ چھوٹ تمہیں اللہ کے بنائے ہوئے اسی قانون کے تحت جو مل گئی ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اب اس سے بڑا اہم اصول یہاں پہ جو ہے سامنے آتا ہے کہ قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جانا قوموں کی اخلاقی حالت سے مشروط ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے, اور یہ ایک بہترین آئینہ اور بہترین معیار جو فراہم کیا ہے قرآن مجید نے, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, یہ کسوٹی ہے جس کے اوپر آپ کسی قوم کو جو ہے وہ پرکھ لیجئے. کوئی قوم کہاں پہ کھڑی ہے آپ اس کی اخلاقی حالت کا جائزہ لے لیجئے اور بتا دیجئے کہ یہ قوم جو ہے آپ اس پورے وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ لکیر ہے جو ہے اس لکیر کے کس حد تک پہنچ چکی ہے اپنے جو ہے وہ ختم ہونے کو. آپ جو اس کا معیار آپ دیکھ لیں, قوم کے حکمران ہیں, کسی قوم کی انتظامیہ, اس کے سیاستدان, تعلیم یافتہ طبقہ, مذہبی علماء, تاجر, کاشتکار, ملوں اور کارخانوں کے مزدور, تعلیمی اداروں سے متعلق جو لوگ ہیں, ایک ایک شعبہ زندگی میں آپ ان کو جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں ان کو جو ہے, اور دیکھیں کہ ان میں اخلاقی توانائی کی کوئی رمق باقی رہ گئی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے, تو اس سے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ کوئی قوم جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. اور میں اس لیے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ ایک اگرچہ ایک مرثیہ ہے جو جب بھی ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم دور زوال کے اور دور زوال کی بھی ایک پستی کی ایک انتہا ہے جس کو جو ہے وہ گزر رہے ہیں, لہٰذا یہ جب بھی یہ بات آتی ہے تو یہ مرثیہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, لیکن مرثیہ خالی کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں یہ بات مسلسل بتانی چاہیے لوگوں کو, اور اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ اخلاقی زوال کا ایک پیمانہ اور ایک حد مقرر کی ہے قوموں کے لیے, دیکھیں ہم اس کے اندر جو ہے وہ گرے ہوئی ہے, اس کے اندر گرے ہوئی ہے, ہمیں اپنے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹانا ہے, لوٹانا ہے, اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنا ہے, اور ان بد اخلاقیوں کے اندر جن کے اندر مبتلا ہو کر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے کا ہے. یا بنی آدم, یہ بات سے پہلے جو مسلسل چلی آ رہی ہے, اولاد آدم, اما یاتینکم اگر کبھی یا اما جب بھی whenever یاتین آئیں کم تمہارے پاس جو ہے رسلن رسول منکم تم میں سے کچھ رسول تم میں سے اگر تمہارے پاس آئیں یا قصونا علیکم قصونا یہ قصہ جو قصو ہے بیان کرنے کے لیے معنی آتا ہے بیان کریں علیکم تم پر آیاتی میری آیات کو بیان کریں یعنی یہ کتاب کو اور جو ہے دین کو اور شریعت کو بیان کریں فمن اتقا پس من اتقا جو تقویٰ کرے گا جو ڈرے گا اللہ سے جو پرہیزگاری کرے گا وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا اپنی جو ہے فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے علیہم ان پر ولا اور نہ ہے ہم یحزنون وہ غمگین نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اس کے لیے والذین کذبوا اور جن لوگوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو یہ تین لفظ ہیں بے آیاتنا واضح بھی سات آیات اور پھر نہ ہماری آیات کو جھٹلایا واستکبروا عنہا اور یہ واستکبروا اس کو بھی ہم نے بیان نہیں کیا استکبار جو اردو میں نام استعمال ہوتا ہے غرور اور گھمنڈ کے لیے اور غرور کیا ان سے یا استکبار کیا تکبر کیا ان سے ہماری آیات سے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں ہم وہ لوگ فیہا اس کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اب اس کا ترجمہ پڑھ لیں
اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں ہی صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تمہارے تم میں سے ہی ایسے رسول ہیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہیں.
جزاک اللہ خیر. یہ صاف صاف جو ہے تنبیہ کی گئی ہے جو ہے دنیا اور آخرت میں امان جو ہے اللہ کی فرما برداری میں ہے یہ وہ بات تنبیہ کی گئی ہے یہ وہ بات جو ہے بتائی گئی ہے اور یہ اس وعدے کی جو دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کو اس وقت فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے جو اس وقت جو واقعہ پیش آیا تھا تو پھر اس کو ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہی بات ہے ہم نے کہا تھا اس وقت یہاں سے اترو تم سب تم اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی اندیشہ ہو تاری ہوگا نہ کسی کا غم ہوگا. یہ وہی بات ہے یہاں پہ اس کو ریفر کیا گیا ہے اس قرآن پر بنی آدم کے اقتدار اور خلافت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا یہ ایک لازمی شرط تھی کیونکہ یہ زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس میں انسانوں کی زندگی کی ضروریات بھی اسی نے پیدا کی اور اس کے اوپر اقتدار اور اختیار بھی اللہ ہی کا ہے اور ان چیزوں کے اوپر بھی اقتدار جو ہے وہ اللہ ہی نے تاکہ انسان کو تاکہ یہاں انسان وہ کام کر سکے جس کے لیے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا خلافت کی جو اس عرضی کی جو خلافت ہے زمین کی اور خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر سکے وہ رول ادا کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری چیزیں دنیا کے اوپر جو ہے یہ اس کے ذرائع اور ریسورسز کے اوپر اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا اس عہد و پیمان پہ جو قائم رہے گا یعنی جو میرے رسول آئیں گے اور ان کی جو اتباع اور پیروی کرے گا اور اس عہد کے تقاضوں کو پورا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی رنج اور غم اور حزن کو کوئی ملال کا کوئی موقع نہ ہوگا. اس کے لیے جنت فردوس ہوگی اس کے لیے وہ نعمتوں کا مستحق ہوگا اور جو ہے وہ اس عہد و پیمان سے البتہ جو منحرف ہو جائے گا وہ پھر انبیاء کی تکذیب کرے گا اور اس کے لائے ہدایت اور جو احکام اور شریعت ہے اس کی بجائے جو سرکشی کر کے روگردانی کرے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب کا جو ہے مستحق ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی اسے یعنی یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے وہی انسانوں کو گناہوں سے فوائد سے جو ہے وہ دور رکھ سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے پھر رضا الہی کا حصول ممکن ہے. اسی لیے اس تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. فمن ازلما اور جو اس سے فمن اور کون ازلما زیادہ ظالم ہے بڑا ظالم ہے سب سے بڑا ظالم ہے یعنی یہ افسر التفضیل کا سیگا ہے یعنی زیادہ ظالم یہ سب سے بڑا ظالم ہے اس سے بڑا ظالم یعنی جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو کہیں گے اس سے زیادہ بڑا ظالم کون، یعنی وہی سب سے بڑا زیادہ ظالم ہے. ممن افترا، ممن یہ من اور من سے جو اس کو جوڑ کے لکھا گیا ہے، تو اس طریقے سے ممن ہوتا ہے، اس سے جو افترا جس نے گھڑا یا باندھا، افترا جو بہتان باندھنے کے جس نے جھوٹ کر جس نے باندھا اللہ اللہ کے اوپر کذبا، بتایا گیا کیا باندھا، جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. او کذبا بے آیاتی، پہلا کذبا ہے دوسرا کذبا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے. کذبا جھوٹ بولنا، کذبا جو ہوتا ہے جھٹلانا. او کذبا یا پھر جھٹلایا، بے آیاتی ہی اس کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. اولائے کا یہی وہ لوگ ہیں، ینالہم، ینالہم یہی وہ لوگ ہیں جن کو پہنچے گا. یہ لفظ جو ہے ینالو، تھوڑا سا اس کو ہم پڑھ تو آئے ہیں پہلے لیکن اس کو دیکھ لیں، نالا ینالو نیلن، مطلب ہوتا ہے اس کا پہنچنا بھی، پکڑنا بھی، لینا بھی، دینا بھی، یہ سارے اس کے معنی جو ہوتے ہیں. پہنچنے کے معنی بھی عام معروف ہے، جیسے قرآن میں ہم پڑھا ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچتا لحم، گوشت اور اس کا جو ہے وہ خون جانوروں کے، ولیکن آل جناح تقوی، وہ پھر آگے جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اس کا تقوی تمہارے اندر میں جو. تو اردو کے اندر یہ لفظ جو ہے تناول جو ہے، کہتے ہیں نا تناول، تو یہ اس کے فگوریٹو مینے میں تناول، مینے کوئی چیز لے لینا ظاہر اور پھر جو ہے وہ اس کو کھانا، تناول کرنا، کھانا، اس معنوں میں یہ تناول آتا ہے. اور ایک اور لفظ جو ہے نسبتاً مشکل اردو اصطلاح ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتی ہے، نیل مرام، حصول مقصد. نیل کا مطلب ہے حاصل ہونا، پہنچنا، اور مرام مطلب ہے جو ہے مقصد، تو جو ہے مقصد کا حاصل ہونا، اور اسی سے پھر جو ہے بے نیل مرام، مقصد کا حاصل نہ ہونا، ناکام ہونا، یہ دونوں اصطلاحات اردو ادب میں استعمال ہوتی ہیں اسی سے، نالا جنالوں سے. تو یہی وہ لوگ ہیں، مطلب ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہنچے گا نصیبہم، ان کا نصیب. اچھا یہ نصیب جو ہوتا ہے لفظ، یہ جو ہے کسی بھی چیز میں کوئی مقرر حصہ جو ہوتا ہے وہ حصہ، اس کو نصیب کہتے ہیں، اور کل حصے کو نصاب کہتے ہیں. تو یہ نصیب اور نصاب کا جو ہے وہ فرق ہے. من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب کیا چیز ہے، وہ اس سے کتاب سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی اتاری ہوئی منزل کتابیں نہیں ہیں، بلکہ کتاب سے مراد ہے لکھی ہوئی چیز، یعنی وہ نوشتہ جہاں پہ تقدیر لکھی گئی ہے، اس میں سے، یعنی جو ان کا نصیب ہے، جو ان کا حصہ ہے، جو تقدیر، نوشتہ تقدیر جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے یہ، یعنی نوشتہ تقدیر میں سے جو ان کا حصہ ہے وہ نصیب ہے، وہ نہیں ملے گا. دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا دنیا میں، ان کو ان کے حصے میں جو لکھا ہے وہ ملے گا، یہ اس کا مطلب ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، جاءتہم، آگئی ان کے پاس یا آئیں گے ان کے پاس، جہاں یہاں تک یہ جو ہے وہ اذا کی وجہ سے، اس سے پہلے اذا کی وجہ سے ترجمہ ہم آگے میں کریں گے، فیوچر میں کریں گے، یعنی جب ان کے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ آ جائیں گے ان کے پاس، کون، رسلنا، ہمارے رسول. ہمارے رسول سے مراد یہاں پہ جو ہے رسول نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ پیامبر، فرشتے مراد ہیں، وہ پیامبر، پیام کو اٹھانے والے، پیام کو پہنچانے والے، وہ جو ہے وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. اور اس معنوں کے اندر، رسل کے معنوں کے اندر قرآن مجید میں، یعنی یہ فرشتوں کے معنی کے اندر قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر یہ لفظ آیا ہے، یعنی رسل، ہمارے رسول، ہمارے پیامبر، وہ جو پیغام کو اٹھائے ہوئے رسول ہیں. اور جو دوسرے رسول جو ہوتے ہیں انسانوں میں، وہ بھی اسی معنی میں رسول ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو دونوں پہ اوپر جو ہے رسول کا اطلاق جو ہے امین جبرائیل پہ، جبرائیل امین پہ بھی ہوا ہے، فرشتوں پہ بھی ہوا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کے اندر ان لوگوں کے اوپر بھی ہوا ہے جو لوگ رسولوں کی بات کو آگے لے کے پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں تک، ان بھی رسولوں کا اطلاق ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ رسول کا اطلاق ان چار جو ہے مختلف کرداروں کے اوپر ہوا ہے. تو جب آئیں گے ان کے فرشتے ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کے، یتوفونہم، یتوفونہم تو ان کو روح قبض کرتے ہوئے ان کی. اب یہ لفظ ہے توفا، یتوفا، توفین، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا. اچھا یہ اس کا مانی جان لینا ضروری ہے, اس کا مطلب موت دینا نہیں ہوتا, روح قبض کرنا نہیں ہوتا. یہ جو روح قبض کرنا ہے یہ اس کے جو ہے فگوریٹو میننگ ہے, یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے. اس کے اصل معنی ہے پورا پورا لے لینا. اب یہ روح جو ہے پوری پوری لے لی جاتی ہے تو اس کے دو معنی جو ہے مطلب ہے, اس کا ایک معنی جو ہے یہ سمجھاتا ہے کہ وہ موت فوت ہو گیا, اس کی روح قبض ہو گئی ہے, روح کو پورا پورا لے لیا گیا ہے. اور دوسرا قرآن میں ایک مجید, قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو رات کو پورا پورا لے لیتا ہے اور پھر صبح جو ہے وہ ان میں واپس کر دیتا ہے کچھ کو, اور کچھ کو روک لیتا ہے. تو وہاں پہ بھی یعنی عارضی طور پر بھی روح کو لے لینا, یعنی جان سے جسم سے لے لینا روح کو, تو جیسے ہم رات کو جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قال وہ کہیں گے اینما, کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو. اچھا دیکھیں یہ لفظ اینا اور ما الگ الگ جہاں پہ قرآن میں لکھا گیا ہے, قرآن میں بہت سارے مقامات پر اینا ما اکٹھا بھی لکھا گیا ہے, کیونکہ دونوں مقامات کو جو ہے فرق ہے ان میں. اگر تو اینا ما اکٹھا لکھا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا ویئر ایور, جہاں کہیں بھی, اینا ما تولو, جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبلہ کی طرف, یہ وہاں پہ ہے اینا ما تولو فسم وجہ اللہ. اور قالو اینما اینما یا جیسے, تو پھر یہ جب الگ الگ ہوں گے تو ان کے معنی این کہاں کے لیے اور ما جو جن کو, تو یہ تو کہیں گے کہاں ہیں جن کو, این کہاں ہیں وہ, ما جن کو, کن تم تدعون تم پکارا کرتے تھے, کن تم تدعون تم پکارا کرتے تھے, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر, قالو تو وہ کہیں گے, دلو گم ہو گئے, انا ہم سے, وہ کہیں گے, یہ دلہ جو ہے ایک معنی گم ہونا بھی ہوتا ہے, ایک معنی اس کے بہت کثیر المعنی لفظ ہے, ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا, گم ہو گئے وہاں سے. وہ شاہدو اور وہ گواہی دیں گے, شاہد ہوں گے, اللہ انفسہم اپنے اوپر, اپنی جانوں کے اوپر, اپنے نفس کے خلاف, انہم وہ کہیں گے کہ کانو کافرین وہ تھے کفر کرنے والے, وہ خود کہیں گے کہ وہ کفر کرنے والے تھے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں سر.
اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے, اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے, وہ کہیں گے کہ ہم سب ہم سے گم ہو گئے, اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے.
جزاک اللہ. یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور اس کی یاد کی تکذیب کا انجام یہاں بتایا گیا ہے. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی واضح ہدایات کا بھی, ہدایات کے بعد بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اور اس کی نازل کردہ ہدایت اور شریعت کو اور قانون کو اور اس دین کو جو ہے قبول کرنے کی بجائے اپنی شریعت تصنیف کر ڈالے, اپنے ہی حق حلال اور حرام کو جو ہے وہ گھڑ لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرے, اب بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں اب یہاں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی جتنی بھی عمر ہے اور اس عمر کے اندر ان کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نصیب مقرر کر دیا, جو مال و دولت, بیوی اولاد اور جو بھی چیزیں ان کی قسمت میں لکھی ہیں, وہ تو بہرحال ان کو مل کے رہیں گی اس دنیا کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لیکن آپ ان کی موت کے وقت جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے تو ان سے پھر پوچھیں گے کہ آپ جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں, جن کی تم اطاعت کرتے تھے, جن کی اشاروں کے اوپر تم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ تم نے گزارا ہے, اور جو اپنی زندگی کی کمائی اور زندگی کی جتنی تمہاری چاہے وقت کی انویسٹمنٹ تھی یا مال کی یا جان کی انویسٹمنٹ تھی, وہ ساری تم نے جن لوگوں کے لیے اور جن ان کے لیے لگائی, وہ کہاں ہیں تمہارے اس وقت, ان کو آواز دو کہ وہ تمہیں بچائیں. اب یہ فرشتوں کے آنے کے وقت یہ ظاہر ہے فرشتے ان سے بات کریں گے, انسان تو دیکھ نہیں سکتا, انسان باتوں کو نہیں محسوس کر سکتا اور سن سکتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فرشتے آ کے ان سے یہ کہیں گے, لوگوں سے. اس وقت یہ سب پھر غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے, ان پہ حقیقت منکشف ہو جائے گی اور جواب دیں گے کہ آج تو ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا, وہ ہے ہی نہیں ہے, اور بہت افسوس کہ ہم نے کفر کے اندر جو ہے اپنی زندگی برباد کر دی. وہ اپنے اس اعتراف سے اپنے کفر کی شہادت خود اپنی زبان سے بھی دیں گے, اور کسی اور کی گواہی کی کوئی پھر ضرورت جو ہے باقی نہیں رہے گی. اس مضمون کو قرآن مجید میں متعدد مقامات کی سورہ بقرہ میں اور سورہ عنکبوت میں اور سورہ احزاب کے اندر اور سورہ سبا میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا اس مضمون کو. قال ادخلوا, قال وہ کہیں, وہ کہے گا. اب جو قال کا مطلب تو ہوتا ہے اس نے کہا, لیکن چونکہ اذا کی آپ کو یاد ہوگا اذا کی اثر کی وجہ سے یہ سارے اب آگے کے جو ہے یہ ہونے والا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سارے ترجمہ جو ہے فیوچر میں ہوگا, جو ہے مضارع میں ہوگا. قال وہ کہے گا, یعنی زائد سے وہ سے مراد پھر چونکہ اللہ کہے گا. ادخلوا فی امم, اب یہ ان کی روح قبض ہو گئی, ان کے جو ہے وہ سارے بیچ میں واقعات کو چھوڑ دیا گیا ہے, اب ان کا حشر نشر ہو چکا ہے, ان کا حساب کتاب ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا قال ادخلوا فی امم, داخل ہو جاؤ امم ایسی جماعتوں میں, ایسی جماعتوں کے اندر, ایسی امتوں کے اندر. امم جو ہے امت کی جمع ہے, امت کی جمع امم ہے, جو ہے جماعت, گروہ, قوم, یہ سارے جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں. تو ایسی امتوں کے اندر, ایسی قوموں میں داخل ہو جاؤ. قد جو یقینی طور پر, جو ڈیفینیٹلی خلط گزر چکی ہیں, خلط من قبلکم تم سے پہلے, یہ خلط جو ہے خلا یا خلو, خلوون اور خلا ان گزرنا, تنہا ہونا کے معنی کے اندر آتا ہے. تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں جو گزر چکی ہیں. من الجن والے, وہ انسانوں میں بھی, جنوں میں بھی ہیں یہ جماعتیں. پھر نار, اور وہ آگ میں ہے. کلما, جب بھی دخلت, داخل ہوگی امتن ایک گروہ, جب بھی کوئی امت, ایک گروہ, کوئی جماعت داخل ہوگی, جب بھی داخل ہوتی ہے, جو ہوگی دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کوئی جمع گروہ. لعنت اختہا, تو لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن, اس بہن کے اوپر, یعنی بہن سے مراد ہے دوسری جماعت, اس کی جو ہوگی اس جیسی دوسری جماعت جو ہوگی وہ اس پہ اس کو لعنت کرے گی. اچھا, اب اس کو جو ہے لعنت کا مفہوم عام ہے. اخت جو ہے لفظ, یہ عربی میں بہن کے لیے بھی استعمال, تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, سہیلی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اس جیسی جیسی, اس جیسی جو سہیلی ہوتی ہے, اور ہم شکل کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں معنوں میں ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبن ہودن و اخواتہا, کہ مجھے ہود, مجھے سورہ ہود اور اس جیسی, یعنی اس کی ہم شکل, اس جیسی, اس کی بہن جیسے, اس کی ظاہر ہے صورتوں کی کوئی بہن تو نہیں ہوتی, تو اس سے مراد ہے اس جیسی جو ہے اس کی ہم شکل, اس جیسی جو مضمون کی صورتیں ہیں, انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ اپنی دوسری ہم جو جماعت ہے, جو ہے وہ جماعت دوسری جماعت کو, یعنی جو اس جیسی ہے, انہی جیسی ہے, اس کو جو ہے ان پہ لعنت کرے گی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا, جب ادارکو, ادارکو عزت دارکو, یہ جو لفظ ہے یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں ملے, آ ملے گی, یہ ایک بدلے ہوا لفظ ہے. یہ تدارکا یا تدارکو, تدارکن, آپس میں آ ملنا, اکٹھا ہو جانا, یہ باب تفاعل ہے, باب تفاعل ہے, سکس فارم ہے. اچھا, یہ اصل میں لفظ تو تھا جو ہے تدارکو, یہ لفظ جو ہے تدارکا, یہ تدارکو تھا یہاں تک کہ وہ آپس ملیں گے, لیکن یہ تا کو دال میں جو ہے وہ مدغم کر دیا, دو دال بنے تو ظاہر ان کے اوپر تشدید آئی. اب اگر تشدید کا لفظ, جو پہلا لفظ تشدید کا دال اگر ہو, تو ظاہر اس کو پڑھنا, ادا کرنا بہت مشکل ہے, اسی لیے اس سے پہلے پھر حمزہ لایا گیا جو ہے اس کو ادارکو جو ہے وہ اس وجہ سے یوں پر یہ لفظ بنا ادارکو. تو یہ اصل میں یہ لفظ تدارکو تھا. تو جب وہ لوگ آپس میں آن ملیں گے, یعنی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے, کس جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے, فی ہا, اس کے اندر, کہاں پہ, فی نار, اوپر اوپر گزر چکا ہے, فی نار آگ میں, فی ہا اس کے اندر, یعنی آگ کے اندر میں اکٹھے ہو جائیں گے جمیعاً, سب کے سب. قالت, تو کہے گی, یہ قالت, قالت کہے گی, کیسے فیمینن کیوں ہے, تا, تا تانیث ہے, یہ فیمینن کا جو تا ہے, وہ امت, وہ گروہ, وہ جماعت جو ہے وہ کہے گی, اخرا ہم, دوسری جماعت سے, اخرا دوسرا جو ہے, دوسری, پچھلی, آخری, یہ سب معنی ہوتے ہیں. آخری کا اس مطلب کہ اگر دو چیزیں ہوں تو جو دوسری چیز ہے وہ آخری بھی ہوگی اور دوسری بھی ہوگی. تو دوسری جماعت کو کہے گی لاولا ہم, اپنی پہلی جماعت کے لیے, پہلی جماعت کے لیے دوسری جماعت کہے گی, یعنی پہلی دوسری سے کہے گی, اس کا عام مفہوم یہ ہے. ربنا, اے ہمارے رب, ہا اولائے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یعنی بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو کہیں گے, جماعت کو کہیں گے, ادلونا, انہوں نے گمراہ کیا ہم کو, ادلو, انہوں نے گمراہ کیا ہم کو, فآتہم, پس, فا, پس آتہم, اے دے ان کو, فآتہم, دے ان کو, تو دے ان کو, اے اللہ تو دے ان کو, عذاباً دیفاً, عذاباً دیفاً دو گنا, دورا عذاب دے, دیف جو ہے دو چند کے لیے آتا ہے, دو گنا, اسی سے اضاف اور مدافع کی اصطلاح ہم نے پڑھی تھی, جو بہت گنا ملٹیپل جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز, ملٹیٹیوڈ جو ہے وہ جو بھی چیز ہو, دو گنا عذاب, من النار, آگ سے, ان کو دو گنا عذاب دے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اور ان کو اب دو گنا عذاب دے. قال, وہ کہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا, لکل دیف, ہر ایک کے لیے دو گنا ہے, ولیکن, لیکن, لا تعلمون, یہ جانتے نہیں, تم لوگ جانتے نہیں. اس کا پڑھنے کا
اللہ فرمائے گا, جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم لوگ پہلے گزرے ہوئے گرو, جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گرو جنوں انس داخل جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا, حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب, یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا, لہذا انہیں آگ کا دورہ عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا, ہر ایک کے لیے دورہ ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں.
بالکل صاف, اس کا عنوان واضح ہے کہ جو جہنم میں ان گروہوں کی آپس میں لعنت باندھی کا منظر ہے اور پیشواؤں اور پیرووں کا ایک جھگڑا ہے. اس دن یہ صاف اعتراف کریں گے کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, جب ان کو فرشتے آئیں گے تو آج ہم واقعی کفر کا ارتکاب آج تک کرتے رہے, اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم کے اندر جو ہے تم سب اگلے پچھلے دونوں سب کے سب جو ہے وہ چلے جاؤ. جہنم میں لوگوں کو دیکھیں گے جو ان کے سیاسی لیڈر, مذہبی رہنما, جھوٹے پیر, طریقت کے جھوٹے ڈھونگرے چاہنے والے, جو لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی احکام شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں بخشوانے کے لیے کہا ہے نا, ہم ذمہ داری لیتے ہیں, تو یہ سارے ان کو جب وہاں پہ دیکھیں گے اکٹھے تو وہاں پہ سارے پردے جو ہے اٹھ چکے ہوں گے, اس وقت حقیقت سامنے آ چکی ہوگی, اور پھر معلوم ہوگا کہ یہ تو ایک استحصالی طبقہ تھا جنہوں نے عوام میں ان سب لوگوں کا استحصال کیا, جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے کام لینا چھوڑ دیا تھا, اور جس طریقے سے ان کو پیروں نے, ان سے پہلوں لوگوں نے جس طریقے سے ان کو بتایا, انہوں نے اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہا, اور اس استحصالی طبقے کی چکنی چپڑی باتوں اور جھوٹی باتوں کے وزن کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لیا. دنیا میں انہوں نے جو بھی رشتے قائم کر رکھے تھے وہ سب جھوٹے تھے, استحصال پہ مبنی تھے اور اپنے مفاد پہ مبنی تھے, اور یہ سب رشتے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے, اور یہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ایک دوسرے کے لیے دورے عذاب کا مطالبہ کریں گے, اور اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان سب کے لیے, سب کے لیے دورہ عذاب ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. لیکن یہاں پہ بات جاننے کی ہے کہ یہ دورہ عذاب کیوں ہوگا. اب دیکھیں کہ انسانوں میں ہر گروہ, کسی کا کوئی سلف ہے یعنی پہلے آنے والا ہے, اور کسی کا خلف ہے یعنی اس کے کچھ بعد آنے والے لوگ ہیں. اگر کسی گروہ کے سلف نے اپنی گمراہیوں کا ایک ورثہ چھوڑا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, تو اب ظاہر ہے اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری ان کے اسلاف پہ عائد ہوتی ہے تو ان کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار بھی انہی لوگوں پہ آتا ہے کہ وہ بھی اپنا ورثہ چھوڑ گئے ہیں پچھلے لوگوں کے لیے اس گمراہی میں سے. تو اسی لیے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب نے یہی کام کیا ہے, تم سب کے لیے دورہ عذاب ہے, ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا, اور ایک عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا, ایک سزا اپنے جرائم کی اور ایک سزا دوسروں کے جرائم پیش کی میراث پہ چھوڑ پہ آنے جانے کے لیے. اور اس کی وضاحت میرے عزیز بھائی, یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم اصول ہے, اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو, تو اس پر ان سب لوگوں کی گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس نئے طریقے پہ عمل کیا, بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو. یہ دیکھیں, یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آج ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس گناہ کے اوپر وہ کچھ لوگ جو ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دنیا میں یہ گناہ پھیل جاتا ہے, تو پھر اس گناہ کی جو جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کا تمام کے تمام عذاب جو ہے اس شخص پہ بھی آئے گا جس نے اس گناہ کا شروع میں ارتکاب کیا, اور ان لوگوں کے اوپر بھی اتنا ہی جو ہے جنہوں نے وہ گناہ کیا ان کے اوپر عذاب میں بھی کوئی اور ان کے گناہ کے اوپر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللهم اعوذ بك ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او جهل او جهل علي. اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا میں گمراہ کیا جاؤں, میں خود جو ہے بہک جاؤں یا میں بہکایا جاؤں, میں خود ظلم کروں یا میں کسی کے ظلم کا شکار بنایا جاؤں, میں خود جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے. میں اللہ تیری ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم کوئی آثار ایسے نہ چھوڑ کے جائیں جن کے اوپر کوئی دوسرے لوگ چلیں. اور فرمایا وکالت, اور کہے گی اولا ہم لخرا ہوں, اولا ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے. فما کانا, پس نہیں تھی لکم تمہارے لیے, علینا ہمارے اوپر, من فضل کوئی فضیلت, تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہ تھی. فزوکو, پس زوکو اب چکھو عذاب, عذاب کو مزہ چکھو. بما کنتم تکسبون, سبب اس کے جو تم لوگ جو ہے کمائی کرتے تھے. پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قبل الزام تھے تو تم کو ہم پر کوئی کون سی فضیلت حاصل تھی, اب اپنی کمائی کے نتیجہ میں عذاب کا مزہ چکھو. یہ بات جو ہے پیشواؤں جو لیڈر سے اپنے پیروں فالوئرز کو جواب دیں گے کہ دوزخ میں پڑے وہ گروہ اپنے چیلنج سے کہ تمہارے اس مطالبے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا کہ ہم تم برابر ہی ٹھہرے, بلا آخر ہم بھی اسی جہنم کے اندر ہیں اور تم بھی اسی جہنم, تم کو بھی دور عذاب ہے اور ہمیں بھی دور عذاب ہے, تمہیں ہمارے خلاف شکایت کرنے سے کیا ملا, ہمارے اور تمہارے جرم کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں. اگر ہم تمہیں گمراہی کی طرف بلانے کے مجرم ہیں تو تم نے اس گناہ اس کو قبول کیا, اس قبول کرنے کے مجرم ہو. تمہارے پاس عقل تھی, آسمانی کتاب تھی, اس کو سمجھانے والے تھے, حق کی طرف دعوت دینے والے تھے, اس کو چھوڑ کر جو تم نے ہمارے ساتھ ہو لیے, سچی دعوت کو رد کیا, جھوٹی دعوت کو قبول کیا, راہ راست سے منہ موڑا اور اس غلط راستے پر جو ہے چار نکلے, تو اس میں جو ہے ہمارا کیا قصور, اس میں تمہارا اپنا قصور ہے. تم کو ہم پر جرم کی کمی میں کوئی برتری حاصل نہیں ہے, ہمارا عذاب دو گنا ہو اور تمہارا نہ ہو, بلکہ ہم جو ہے یعنی یہ دونوں کے لیے دو گنا عذاب ہے, ہم دونوں اس جرم کے برابر کی شریک ہیں. لہٰذا کوئی تم کو ایسی بڑائی نہیں ہے کہ تمہارا عذاب کم ہو اور ہمارا زیادہ ہو, لہٰذا اب تم بھی اسی دور عذاب کا مزہ چکھو. اس طرح وہ بڑے گرو جو ہے اپنے چیلوں کی تذلیل کریں گے اور ان کی تذلیل سے وہ خوش ہوں گے کہ جن کی حمایت اور ہمدردی کے وہ دم بھرا کرتے تھے, جن کے لیے انہوں نے زندگی کے ایک لمحہ جو ہے گزارا, اپنی جو ہے وہ جوانیاں دی, اپنا پیسہ لوٹایا, اپنا سب کچھ دیا, وہ بھی اسی جہنم کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور عذاب جو ہے جھیل رہے ہیں. قرآن میں متعدد مقامات کے اوپر یہ مضمون جس طریقے سے آیا ہے, ان سب کا تالیفی طور پہ مجموعی طور پہ اگر ان کو اکٹھا کر لیے ان آیات کو اور مطالعہ کر لیا جائے تو یہ بہت اہم مضمون ہے جو ہے جو سمجھنے میں مددگار سامنے ہو سکتا ہے. یہ جو رکوع ہے 33-39 تک, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق اور زید و زبید کی چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا, یہ بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کیا حرام ٹھہرایا, بے حیائی کو اور پوشیدہ یہ ظاہر ہوں گناہ کے کاموں کو, سرکشی کو, جھوٹ کو اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ قوموں کو اس وقت ہلاک نہیں کرتا جب اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر کے مجموعی طور پر جب کوئی قوم سرکشی اوپر نہ اتر جائے. اس دنیا میں اندھے اور بہرے پن کو جھوٹے پیشواؤں کی پیروی کرنے والے جو ہے وہ جنت میں ان پیشواؤں پر لعنت کریں گے اور جی دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے دور عذاب کی صدا کریں گے اور دونوں کو دور عذاب ملے گا. یہ اس پورے جو ہے رکوع کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کو حق ہمیں بنا کر دکھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جھوٹ کو جھوٹ دکھائے اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرا.